آتی ہے.
ہماری مدت میں اللہ والوں کے شادات کے معاملات اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ ہمارا مقصد اس طبیعت کے جو مقصود ہے دل کی یاد یہ مقدار کا مقصود رہا کہ دل کمر جائیں بات ہو جائیں صاف ہو جائیں شفاف ہو جائیں نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو جائیں طبیعت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں ماحول کی جو موجودہ خدائیں ہیں ان کی غلامی سے آزاد ہو جائیں شیطان کے مسلط مقرر سے آزاد ہو جائیں ایک اللہ کی غلامی میں تھا اللہ پاک کی ہر آزاد کرنے کا صادق جذبہ دل میں پیدا ہو اور کرنے والے بنے اور ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی ہمارے اندر ہمت اور قوت آ جائے یہ ہے دل کی اصلاح. اللہ کے بندے ہر زمانے میں فرماتے رہے یہ بھی ایک بات ہے جو پہلے بھی عرض کیا گیا رجب جی کے مہینے میں تیئیس رجب کو 1325 ہجری میں یہ بات پڑھا اور اس زمانے میں جو رائج بیماریاں تھیں رسومات تھے جو غلط فہمیاں تھیں غلطیاں تھیں ان کے ادارے کی کوشش اس کے سمجھانے کی کوشش اور آج بھی ہماری نفس کے ساتھ کشاکشی چلتی ہی رہتی ہے اور آج بھی رسومات ایسی مسلط نہیں ہوئی ہیں کہ جن کے بغیر آج کے دیر تک کسانوں کے لیے بھی چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے. جب رواج جڑ پکڑ جائے رسومات کو فرض اور واجب سمجھ لیا جائے تو مشکل ہو جائے کیونکہ کے اندر میں ہمت نہیں ہے. تو اصل مقصود ہمارا مجالس کے اندر یہ ہے کہ اپنے اندر میں ہمت اور قوت حاصل کرنا ہے کہ رواج کے خلاف موجودہ دور کے تقاضوں کے خلاف شریعت مطالعہ کو چلنے والا. اصل تقاضا شریعت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اندر میں ایسی ہمت اور قوت آئے تو اس کو اپنانے والے بن جائیں. اس میں جو رشتہ ہم نے جہاں چھوڑا تھا ایک مثال پیش کی گئی تھی کہ ہمارے لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے. کچھ بات بھی آئی پھر نمونے کا تذکرہ ہوا کہ نمونے سے مراد تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک کپڑا سلوانا ہے کسی درجی سے تو اس کو اپنا ایک سلا کپڑا دے. جو زمانے کے اعتبار سے اچکن کا تذکرہ ہوا ایک اچکن اس کو دے دی درجی کو کے لیے اچکن بنا دو اور کپڑا دے دیا اس کو اور درجی کپڑا پی کے لے آیا اچکن بنا کے لے آیا ساری اچکن صحیح لیکن ایک بازو جو ہے ایک بالش جو ہے وہ چھوٹا ہے باقی سب چھوٹا. جب پوچھتے ہیں لے لیجیے اس کو یہ تو موجود کی بات ہے ساری صحیح ایک بار تھوڑا چھوٹا ہو گیا کیا ہو گیا بلکہ اس سے ہزانہ لے کے ذرا کپڑا لے تو نمونہ دینے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ جیسا یہ لیسا بنا تو اللہ پاک نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی نمونہ بنا کر بھیجا ہے تو نمونے کا مطلب ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ویسے بنا. اس میں پھر اس وقت جو ہمارے یہاں رائج ہیں رسومات اس زمانے میں اب بھی ہیں کچھ زیادہ کی کچھ کم ہیں اس کے مقابلے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے زمانے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے نکاح کا تذکرہ ہوا، یہ بھی نظم ہے. اسی زمانے فرماتے ہیں کہ ہم نے نمونہ کی خوب قدر کی، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے تو محض اپنی رحمت سے ایک دستور العمل دیا تھا، ہم نے سب کو کام پھانٹ کر جیسا چاہا ویسا بنا لیا. فرمائی کہ وہاں تو ایک بارش ایک آستین اس نے چھوٹی کی ہے اور ہم اس کو لینے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم نے تو کیا اچکل کی زنجیر اڑا دی. کپڑے کو ہی پھر ہم انعام کے مستحق طالبہ کر رہے ہیں. یہاں فرماتے ہم نے تو یہ کیا، ہمیں تو نمونہ دیا، نمونے کا ہم نے کیا کی کہ کام چھاڑ کیا سچا بنا لیا. پھر فرماتے خداوندی لطف یہ ہے کہ نمونے میں بھی کچھ تنگی نہ، دو قسم کا نمونہ دیا گیا، تصویری اور قولی. اور یہ میں سہمت ہے کہ اتنی وسعت کر دی کہ کچھ بھی ذکر باقی نہیں. اب اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے درزی کو کپڑا دیا گیا کہ اس کی اچکل سیلا، اس کے حدود بدلا دیے گئے، اتنی نیچی اتنی ڈھیلی، اس کے سوا اور کسی بات کا اس کو پابند نہیں کیا گیا، اس کو اجازت دے دی گئی کہ اچکل ہو، یہ اس کی حدود ہے، لیکن وہ کیا اچکل. اس کے ساتھ پابندی کی اس کو اجازت دی گئی کہ اچکل ہو، کا ویسی وضع کی ہو یا شیروانی ہو، سلائی معمولی ہو یا بڑھیا، کس طریقے کی ہو یا نہ ہو، تو کتنی گنجائش مل گئی کہ جیسے چاہیے اچکل کی ہے، بس شرط ہے کہ حدود اولیہ سے تو نہ نکل جاوے اور جا کر مالک کے سامنے پیش کر دے اور اپنی اجرت خاطر کا لے لے، اس کا شکریہ ادھورے صاحب دردی کے ذمہ یہ خوب دل سے دیے. اگر کچھ بھی نہ ہو یہ تو واجب ضروری ہے، اس طرح اس کپڑے کو خطا خرید نہ کرے کہ اچکل ہونے سے خارج ہو جائے. اگر ایسا کرے گا اجرت کا مستحق نہ ہوگا بلکہ کپڑے کے تاوان کا ذمہ دار ہوگا. ہم کو بھی اعمال شرعیہ میں اسی قسم کی گنجائش دی گئی ہے کہ حدود جس لا دیے گئے ہیں ان سے باہر نہ ہو، ان حدود کے تو جس کی گنجائش عمل کر لیں. یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اس کا جواب وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نمونے ہم کو دکھائے، ہم کو بالکل ان پر کاربن ہونا چاہیے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اکثر جاب کھایا ہے اور دنیا بہت تنگی طرح گزر کی، نہ رنگا رنگ کے کھانے کھائے، نہ مکان سجائے، نہ درم و دینار رکھے، اور ہم نہ جو کھاتے ہیں نہ کسی قسم کی تنگی کرتے ہیں، کپڑا بھی اچھا پہنتے ہیں، مقام میں بھی تکلف کرتے ہیں، روپے پیسے بھی جمع رکھتے ہیں، ان سب باتوں کو کون علماء جائز کہتے ہیں؟ تو یہ نمونے کی تنظیم تو نہ ہو. جواب یہ ہے کہ نمونہ دو قسم کا دیا گیا، ایک قولی ایک فعلی. فعلی تو خاص حیثیت ہے اور قولی اس حدود کی تعین ہے جن سے باہر نکلنا جائز نہیں، اور ان کے لوگ ان سب کو پڑ جائے. اس شاخ نے تو نمونہ فعلی کی بھی تصدیق کر کے دکھا دی. عشق ہے انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی نمونہ کی بھی تصدیق کر کے دکھا دی کہ وہی کھایا اور وہی پیا اور وہی تصدیق گزار دی، مگر خیر ہم جیسا کے لیے گنجائش ان حدود تک اپنی خواہشات کو پورا کر سکے، مگر ان سے آگے نہ بڑھے. ہر کام میں خیال رکھیے حدود شرعی کہاں تک ہیں، ان کے اندر بھی آپ رہیں گے تو نمونے پر عامل کہلا سکیں گے. ہاں حدود سے نکل جانا ایسا ہوگا جیسے وہ درزی بجائے اچکل سینے کی کرتا ہے ٹوپی سلا لے. کھانا کھانا حلال ہے اور دینا لینا حلال ہے، مگر یہ کہ فرض کر کے اور تفاصل کے طور پر یہ کام کریں دونوں حد سے، تو جب حد سے نکل جائیں گے تو گناہ کا مرتبہ ہے. اب آپ کی ذرا انصاف سے سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اپنے قلب و رواج کی پابندی سے خالی کر کے دیکھیے. یہ رسمیں تفاخر کی ہیں یا نہیں؟ رسمیں آج ساری شادی بیاہ سے ہوتی ہیں کسی کا سب کا چل رہا ہے. ذرا غور کر کے دیکھیے. امید ہے کہ اگر آپ بے روح روایت کہیں گے تو یہی کہیں گے کہ بے شک کے پاس وہ یہی شرعی حد سے ہوگی. تو یہ رسم میں لذوب خرابی ہوئی اور جن مفاسد کا ان میں عروج ہو جاتا ہے وہ کلیدہ نہیں. مثلا جہاں شادی وغیرہ دھوم دھام سے اور رواج کے معقوف ہوتی ہے وہاں عورتوں اور مردوں کو اور صاحب خانہ کو اور نوکروں چاکروں کو نماز کا مطلب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ عام ہے نا. وہ جو قسم ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ اس کے بعد مزید جو آ گیا رات بھر جاگنے اور کھانا دانا میں اور مہمان دستاری اور لینے دینے میں گھٹ جاتی نماز کی کسی کو چھوڑ کر دیجیے. اب یہ حد شریف خروج ہے کہ نہیں؟ نماز جن کا چھوڑنا کسی ضرورت سے بھی جائز نہیں وہ اس کو چھوڑ. نماز جن کا چھوڑنا کسی ضرورت سے بھی جائز نہیں. کل کرا چکا نا پیشے کہ آدمی اگر دوب بھی رہا ہو اور نماز کا وقت تنگ ہو تو اسی حالت میں اس کو نماز کی نیت باندھنی ہوگی کہ بجلی ڈوب جائے گا. نزا کی حالت کے اندر بھی اس کے حواس قائم ہیں اور نماز کا وقت ہے تو اشارے سے نماز پڑھنی ہوگی. یعنی اتنی سہولت تو دے دی کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو, اور بیٹھ کر پڑھنے پر قدرت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ لو, اشارے سے پڑھ لو. یہ تو گنجائش نہیں, چلو بے ہمتی بہت ہے. لیکن یہ ہے کہ پڑھو ہی نہیں. جب تک حواس قائم ہے, عقل ہے, ہوش ہے, نماز ہے. جب دونوں کی بات آ رہی دونوں کو تو بٹھا دیتے ہیں قرنطینہ ہے, اس کے لیے تو چند دن مائیوں کو اٹھانا جو کہتے ہیں اس میں تو کام نماز تو اس کے لیے کیا ہوگی. بازی عورتوں کو یہی بر ہوتا ہے کہ گھر میں کتنا بچپا ہو گیا کہ نماز میں جگہ ہی نہیں. اب اتنی عورتیں کہاں نماز پڑھیں؟ پوچھتے کیوں بیویوں سارے کاموں کے لیے جگہ ہے اور نماز کے لیے جگہ نہیں؟ اچھی بات ہے. جس کو سونے کا وقت آئے گا اس پر تو ان کو لیٹنے کی جگہ نہ ملے گی. لیٹنے کے لیے تو جگہ ضرور ملے گی. اگر کسی بیوی کو ذرا بھی تکلیف ہو گئی تو ساری برادری میں نکٹی ہو جائے گی کہ سونے کی جگہ نہیں دی. سلام ہوتا ہے. اگر بیویاں سونے کے برابر بھی نماز کو بری سمجھیں تو نماز کی جگہ نہ ملنے پر بھی برادری میں نکٹی کر دیں. جاتا سمجھ جاتی ہے نا. دیکھو انہوں نے سونے کی جگہ نہیں دی, تو جب یہ ہے کہ کام دیا جاتا تو یہ بھی تو ہونا. دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں, نماز کی جگہ نہیں دی, یہ بھی تو فکر ہونی چاہیے نا. مگر نماز ضروری تو پوچھے اور نماز کی جگہ ان اکٹھی کرتے ہیں مگر نماز پڑھنا ہی نہیں ہے, اس لیے سب ہیلے بنتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جتنی جگہ سونے کے لیے چاہیے نماز کے لیے کتنی بھی درکار ہے. کیوں کہ عورتوں کا سجدہ بہت دب کر ہوتا ہے اور ذرا جگہ کا عورتوں کی تو بہت کم جگہ چاہیے, پھر جگہ نہ ملنے کا ہیلا کیسے چل سکتا ہے. اور کچھ بھی ہو فرض کر لیجیے جگہ بالکل نہیں ہے تو حتیٰ الگ کے کب ذمہ دار ہے, حتیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایسے مجموعے جاؤ جہاں نماز بھی نہ ہو. کیا حتیٰ الگ نے حکم دیا تھا کہ ایسے مجموعے جہاں نماز بھی نہ پڑھ سکو؟ جب وقت آئے لاکھ تدبیر کرو اور نماز ادا کرو, مجمع پڑھو یا مجمع پر خواب ڈالو اور گھر جا کر نماز ادا کرو, جس صورت بھی ہو نماز چھوڑ کر گناہ سے نہیں بچ سکتی. اسی زمین ایک مسئلہ اور یاد آ گیا, وہ یہ ہے کہ سفر میں بھی عورتوں کو یہ عذر ہوتا ہے کہ ریل میں جگہ نہیں ملی, یا یہ کہ پانی نہیں ملا, یا یہ کہ کنجلا کی قیمت معلوم نہیں ہے. یہ سب عذر اپنے گھر میں ہیں, شریعت نے ان کا اعتبار نہیں کیا. یہ نفس کی کشاکشی کے چل رہا ہے نا, سمجھتے ریل میں بیٹھنے کی جگہ تو مل جاتی ہے اور بچہ یا باپ صاحب ہوتا اس کی بھی جگہ بری بھلی ہو ہی جاتی ہے, تعجب ہے کہ نماز کی جگہ نہیں. اس طرح بچہ پیاسا ہو تو کہیں نہ کہیں پانی مل جاتا ہے مگر نماز کے لیے پانی حکم شرعی ہے. اگر اسٹیشن پر تم ہو تو وہاں پانی مانگ لو, اگر پانی نہ مل سکے یا پانی ملنے میں ریل چھوٹ جائے گی تو پیمنٹ کر لو, یہ مجھے موجود ہے. مگر تیمم کے مسئلے میں اگلی بار بات کے بعد آ گئی, یہی پتا نہیں تیمم کیسے کرتے. ایک بیوی نے ریل کے تختوں پر تیمم کر لیا اس خیال سے جیسے گھر کی دیوار ہوتی ایسے بھی مٹی کی دیواریں پہلے ہوتی تھی نا, کچے گھر ہوتے تھے نا, مٹی پر پہ ہم دیوار پر کیا تھا تو گھر میں تو عادت ہوگی یہ ان کی بات کو سنانے کی. آج تک ان میں پچانوے سال پہلے کا بات ہے, جمنگ کا پتہ تو ہے, اسی لیے گھر میں دیوار سے ہاتھ مارا دو دور میں اپنا کر لیا تھے. اب ریل کے ڈبوں کے وہ ڈبے کس کے بنے ہیں؟ مٹی کے بنے ہوئے اس کے کر دیتے ہیں, یہ غلطی ہے. دیوار تو مٹی کی ہوتی ہے تو یہ لکڑی کی ہے. ہاں اگر ریل کے بیچ پر خوب گرد پڑی ہوئی اس پر جمع جائے گا بس سکتے کو گرد بات ناپاک مٹی پر جمع نہیں ہو سکتا, اتنا جھنجھٹا کیوں کیا جائے؟ مٹی کو برتن پاس اس پر جمع کر دو, اس پر گرد ہونا بھی شرط نہیں. پہلے جمن کے مسائل معلوم کرنے نہیں, جمن کے مسائل ہی پتہ نہیں ہے کہ پاس مٹی پر یا مٹی کی بنی چیز پر بھی جیسے اینٹ ہے, جیسے مٹی کا برتن ہے, ایک روگنی برتن ہے, روگنی برتن اس پر پینٹ کرو ایک لیئر آ جاتی ہے حالت مٹی سے نہ پکا لے پک لے اس پر بھی سیون جائے گا, لیکن لیئر پہل گیا تو اس پر اول تو ریل کے سفر میں سیون کی نوبت کی آنے کی امید نہیں ہے, پانی ہٹے گا مل کر جو ملنے میں دقت ہو تو پیسہ دو پیسہ خرچ کرو, پیسے کی ویلیو تھوڑا سا خرچہ کر دیا. یہاں تو اللہ کا شکر ہے پیسوں کے بغیر پانی مل جاتا ہے, پیسے دینے کی ضرورت آئی نا. مجھے 78 کے زمانے کا یاد آ گیا, حج کا سفر تھا, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے, رات کے عشاء کی نماز کا وقت آیا, پانی کی قلت تھی, 15 ریال کا ایک روٹا لیا تھا. ایک روٹا انکم ملتا ہے. اب میں بتا رہا ہوں ایک زمانہ تھا. تو یہاں پر مانے کہ پہلے تو نوبت آتی بات ہے, ملتا جب نہیں ملتا تو پیسوں سے لے لو پھر جتنا چاہ پائے لو. یہاں دنیا کی آسائش کے لیے تیسرے درجے کے جوڑا درجہ یا دو درجے کا ٹکٹ لیتے ہو, پہلی ہوتا تھا فرسٹ کلاس, سیکنڈ کلاس, انٹرمیڈیٹ جوڑا درجہ, جس کی طرح سہولتیں زیادہ ہوتی تو پیسہ کرو. تو اگر دو چار پیسے خرچ کر کے نماز مل جائے تو کیا حرج ہے؟ ہاں کیا بننا مستعدی شرط پہلے سے کیا مسیح کا سامنا رحمۃ اللہ میں کو دیکھا جب سفر ہوتا تھا تو سب سے پہلے وہ آ کر ٹائم ٹیبل ریلوے کا نا لاہور سے کافی جانا ہے تو ٹائم ٹیبل سارا ہوتا ہے کب کہاں پہنچے گی. تو نمازوں کا سب سے پہلے سوچتے تھے کہ کون کی نماز کا وقت کس کو شروع وہ ختم ہوتا ہے اور کہاں اسٹیشن آتا ہے, کہاں اترنا پڑے گا, نہیں اترنا تو پھر ڈبے میں پڑیں گے. یعنی اس کی فکر پہلے ہی تھی. تو کیا مستعد کہ نماز پڑھنی ہے اور پھر فرماتے تھے نماز بھاگ دوڑ کی نہیں پڑھنی بھائی, نماز بھاگ دوڑ کی پڑھنی. اسی طرح جب ریل میں ہمت سمجھ میں نہ آئے تو دوسرے ریاض کرنا ضروری ہے, بے پوچھے نماز نہیں ہوگی. فتوا دینے والے دے دیتے ہیں سب طرف اللہ ہے پڑھ لو مجھے سب مفتی بن جاتے ہیں ریل میں. اگر ہمت معلوم نہیں ہے تو دریافت کر لیں, اگر ریلوے اسٹیشن ہے تو کسی پولیس سے کسی ملازم سے دریافت کر لیں. اب یہ بات عورتوں سے ہو رہی ہے, مرتے پڑھتا بھی پوچھتی حد تک پوچھتا ہے جہاں تک شریعت سے بتایا ہے. اب ہم جائیں گھر سے کیسے پوچھیں, یہاں بھی یہاں پوچھنا پڑے گا. اب یہاں پڑھتے بھی پابندی آ گئی تو پڑھتے کیسے پوچھتے تو مت کے سارے وہاں ایک تو پھر معافی چھوڑی جا سکتی کتنا معافی. یہ سب ایسے عذر ہیں جن کو شریعت اعتبار نہیں کرتی. اگر مجمع نماز پڑھنے کو مانے ہو تو شریعت اس مجمع کو جائز نہیں رکھتی. اگر ایک نماز بھی ان تقریبات میں چھوٹ گئی تو ان کے قضی ہونے کے لیے نہیں کرتی. مگر ہم کو حسن حسن و قضا کی خبر ہی نہیں, یعنی اچھے برے کی تحقیق نہیں. ان تقریبات کو تو خوشی کے مواقع سمجھتے ہیں, یہ تو خوشی کا موقع ہے. یعنی عجیب خوشی کا موقع ہے کہ اللہ کو تم توڑ کے چلے جائے. اب اس کو ایسا خوشی کے مواقع سمجھتے ہیں کہ اس کے واسطے اچھے دن تلاش کیے جاتے ہیں, ساعت سعید دیکھی جاتی ہے. اس میں سب سے یہ بھی کیا تھا کہ جائزہ نہ جائزہ نجومیوں اور پنڈتوں سے ساتھ پوچھ کا بیان رکھا جاتا ہے, ایسا نہ ہو کہ ساتھ سے نہ آم پڑے اور یہ خبر نہیں کہ نہ کی بات کون سی ہے. خود نہ رکھے منگل کو بیٹھنے کو دستک نہیں کرنا, منگل کا منہ دینا ہے. 23 بھی رکھنی تاریخ خود نہ رکھنی. منحوس صاحب کی خبر ہی نہیں ہے. منحوس صاحب وہ ہے جس میں ہر سال سے نفرت ہو جائے. جس وقت میں آپ نے نماز چھوڑ دی اس سے ہزار دوسروں کو بہت کر سکتا ہے. اور جو اشخاص نماز کے چھوڑنے کا باعث بنے اس سے منحوس شکر کون سا ہو سکتا ہے. کی آیت کا ترجمہ ہے شیطان کی جوئے اور شراب سے یہ غرض ہے کہ آپس میں دشمنی ڈال دیں, اور ذکر اللہ کا نماز سے روک لے. حق تعالیٰ نے اس آیت میں جوئے اور شراب کے دو نقصان بتلائے ہیں. ایک یہ کہ شیطان اس کے ذریعے تمہارے آپس میں نفاق ڈال دے گا, دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے نماز سے روک دے گا. اب صاف ظاہر ہے کہ عداوت اور بغداد اور نماز اور ذکر اللہ سے غفر کرنے کی دونوں چیزیں اعلیٰ ہیں, اور اعلیٰ اور علت ایک ہی چیز ہے. اسی واسطے اس کی شرح اپنے فرماتے ہیں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جو چیز اس کو ذکر اللہ سے غفر کرنا سب جوا ہے. ظاہر کہ لفظ اس کو جوا نہیں کہتے, حدیث میں جوا جو اس کو جوا فرمایا وہ اشتراک علت ہے. اس میں تصریح ہوگی کہ نفی عن الحمل محفل کی علت کیا ہے, اللہ کے ذکر سے. بس جہاں ذکر اللہ سے غفلت پائی جائے وہ سب حکمت اور محفل کے حکم ہے. اب آپ اپنے رسموں کو حکم دیکھ لیجیے. حدیث کے الفاظ آپ کہتے ہیں کہ ان کا حکم بھی شراب اور جوئے کا ہے, کیونکہ نماز سے غافل ہونے کا سبب ہوگی. اگر اور دلیلوں سے قطع نظر بھی کر لی جائے, یہ دلیل میں نے ایسی پیش کی ہے کہ اس کے سامنے کسی دلیل کی حاجت نہیں, اس کا جواب آپ جو کچھ بھی آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے, جب چاہے مشاہدہ کر لیجیے. یہاں یہ رسمیں روا ہوتی ہیں پر نماز کی غلط نہیں ہوتی. تو بموجب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے کہ یہ میسر کے حکم میں ہوئی, جوئے کو حکم ہوئی, اور میسر کو قرآن میں رجز کہا گیا, عمل شیطان کہا گیا. تو میں نہیں کہتا, بلکہ قرآن جن کو عمل شیطان کہتا ہے. بس ان دلیلوں کو جانے دیجئے, یہ کیا کم خرابی ہے کہ ان کا نام عمل شیطان ہوا. حکم شرعی تو یہ ہے جس کے لیے ایک دلیل بتائی گئی کہ موٹی سے موٹی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے, لیکن سمجھے تو وہ جس کی طبیعت میں سوچ سکتا. یہ رسم کچھ کھٹ گئے. سمجھے تو وہ جس کی طبیعت میں یہ کیا کھٹ گئے. راوی ایسا پایا ہے جیسے سالن میں ہلدی مسالے نمک کے بغیر ان کے سالن بنتا ہی نہیں, حتیٰ کہ جو لوگ مرچ زیادہ کھاتے ہیں ان سے وہ حاضر طبیب بھی کہے کہ مرچ میں یہ نقصان ہے, تو ان کا دل حکومت کرے گا. یہ جواب دیں گے, میاں تینوں کو رہنے دو, تمہارا نقصان خراب ہو گیا, ساری عمر کھاتے ہو گئے, کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا, بیوی کے دکھ کی دکھ بھی کیا. اسی طرح مسلمان غیر قوموں کی صحبت سے رسموں کے ایسے خوکر ہو گئے, ایسے عادی ہو گئے کہ بلا اس کے کسی تقریب میں کچھ بھی نہیں آتا, چاہے کھانا بنا سکے کرتا. یہ شادی غلط ہے, یہ تو بدلا نہیں لگ رہا ہے. اگر کسی نے سادگی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا اور اس کو یہ رسمیں نہ کی اس کو کام یہ دیتے, شادی کرتا ہے تو مر کر, کیونکہ مزہ ہی نہیں آتا. کیسے کیا مزہ ہے اس کے اندر, جب تک وہ جشن نہ ہو, جب تک وہ ڈھول تماشے نہ ہو, جب تک یہ ساری چیزیں نہ ہو, یہ تو پاپور نہ ہو, اس وقت تو سمجھ میں بات آتی نہیں ہے. شاخا گھر یا سارا گرانا ہے, یعنی ان رسموں کی پابندی کے لیے قرض لے کر اس کے بعد اس کی ادائیگی میں کیا ہوتا ہے. اصل یہ ہے کہ اعتقاد میں ان کا ماقف نہیں ہے, یعنی ان کا گناہ ہونا ہمارے اعتقاد میں ہے ہی نہیں کہ بھی گناہ ہے. اتنی تعمیم ہو گئی, رسمیں اتنی عام ہو گئی کہ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے اندر بھی ان دنوں میں ان رسموں کی طرف سے کوئی دن میں خلج. بلکہ وہ رسم رہ جاتی ہے تو مرتے مرتے وصیت بھی کر جاتے ہیں کہ یہ کرنا. سماتے ہیں کہ بعض اوقات وصیت پر اعتبار نہیں ہوتا تو اپنا چہلم زندگی میں خود کر دیتے ہیں. یہ مرد چلی یہاں کو پڑا میں خود سنا سعودی عرب میں ایک طلاق جو ہے نا وہ اپنا کر گیا کہ طلاق نہیں ہوتی, کہتے ہماری بات تو ہے نہیں, سب نے چھوٹی گیا اپنا چہلم کرایا. مجھے بڑا تعجب ہوا آج پڑھنے کے لیے سمجھے آج کی بات نہیں ہے, اس قسم کا خط پہلے سے رہا ہوگا, بڑے فخر سے بتا رہے ہیں. تو لازم نہیں ہے نا بھائی, تمہارا پیچھے کتنے کرنا ہے سمجھ نہیں کرنا, یعنی یہ کو اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے. کیسا دل باطل ہوا کہ نماز کا تھا تو پرواہ نہیں, جس کا وقت آ گیا اور کتاب اللہ متوجہ ہو چکا, یعنی اللہ کے طرف بلاوا آ گیا, آسان ہو گئی, تو اس کی طرف تو بالکل دھیان ہی نہیں, اور چہلم کا اتنا اہتمام کہ وقت آنے سے بھی پہلے ادا کر لیا, یعنی امر اللہ کی کتنی بے وقت وقت ہی نہیں, اور امر شمان کی یہ وقت کیوں بڑھ گئی. افسوس ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے وقت بھی معافیت دینے کھڑی ہوتی ہے, جس وقت تو شرمانے کا وقت تھا, مگر بتلانے اس کا کیا علاج کہ اس کے خراب ہو جائے. جب کسی کو پکانے میں خوشبو آنے لگے تو کیا تھا کہ مہمانوں کے سامنے بجائے کھانے کی غلیظ کو رکھ لے, مگر یاد رکھیے مہمانوں کا حص باطل نہیں ہے, آپ کے بیس ہونے سے ماں کے ساتھ نہیں بن جائے گی, گناہ نہیں بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا, اور یہ حال بہت اندیشے کی ہے کہ معاشرت کا برا ہونا بھی ذہن سے اٹھ جائے, اس کو موت کا خالی کہتے ہیں. اب رسوں کو کہاں تک کیا ہوگا, آگے یہ کہہ رہے ہیں, اور سب سے عمدہ رسم جس کے فائد بہت بیان کیے جاتے ہیں, ایک کسی کا حال آپ سن لیجیے جس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ رسم جس کا برا ہونے کا آپ خود سوچ رہے ہیں کتنے بری ہوں گی. لوگ کہتے ہیں کہ نیوتا یہ تو سلوک ہے, جن کو پہلے یہ دینے دینا جائز تو نہیں ہے, لیکن میں دھیان دے گویا اس کو صلہ رحم ادا کرنا چاہتی ہیں. یاد رکھیے کہ یہ فرض ہے, یہ ہوتا کیا ہے یہ ہوتا سمجھتے ہیں کہ شادی کو جو دیتے ہیں سلامی کہہ لیں, نیوتا کہہ لیں, نیوندرا کہہ لیں, پنجابی کے اندر جو ہے یہ فرض ہے, باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کتنے لیے, ہم کے لوٹانے ہیں, نہیں ہوتا نہیں, کچھ کم ہو گیا ہوگا, لیکن پھر بھی ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ باقاعدہ نیا رجسٹر میں لکھا جاتا تھا سلام کے ساتھ, اور لینے والے بھی لکھتے تھے, ایک آدمی دے کے گھر جاتا تھا اور دیر ہی لکھ جاتا ہے کہ سلانے اتنے لیے اتنے کتنے, کیونکہ اس کا تھا کیوں کیا ہے. یہ فرض ہے کیونکہ صلہ رحم بشرط عوض قید نہیں ہوتی, اس میں یہ قید ہے تراتم یا تعام کامل, نہیں آتا لیکن عملی طور پر کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیجیے, نیمتا بجبر حکم دیا جاتا ہے. ایک صاحب کے یہاں شادی ہوئی تو اس کو نیوتا کم آیا, اس نے کاغذ نکال کر دیکھا جہاں سے لیا ہوتا ہے, تو بہت کافی نیوتا دینے سے رہ گئے, شادی ختم ہو گئی, انہوں نے ایک تنخواہ دار نوکر کئی مہینے تک تنخواہ دے کر تحصیل نیوتا پہ مقرر کیا, جب ہم اسکول کر کے ہمارے گھر کا دیا جس کا تفصیل کیا جاتا ہے, خوب سمجھ کی اس میں تعویل ہے, در حقیقت نیوتا قرض ہے, اس کو کسی اور عقد میں داخل کرنے کی گنجائش نہیں, جب یہ قرض ہے اس پر احکام شرعی قرض کے جاری ہوں گے, اس احکام میں آپ کو کوئی اختیار نہیں کوئی طبیعت بدل کر سکے, جیسا کہ حاکم وقت کسی معاملے کے ایک حکم میں داخل کر کے اس کے حکم جاری کر دیتا ہے، جبر تسلیم کرنے پڑتے ہیں، اس سے آپ کو اختیار نہیں ہوتا کہ ان احکام میں اپنی کو کوئی تبدیل کر دیں. مثلاً ایک زمین کچھ مدت تک کاشت کرنے سے موروثی قرار دے دی جاتی ہے، اس پر حاکم وقت حکومت مترتب کر دیتا ہے، اب مالک کاشت کا کوئی بے دخل نہیں کر سکتا، حکم لازم ہو جاتا ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تصدیق کرتے ہیں کہ موروثی ہے، بلکہ اس حکم کو مالک ڈھونڈنے کہ اب اس کا قبضہ نہیں چھوٹ سکتا، ہماری ملک ہے اس طرح مترف کرے. جب دنیا کے بادشاہ کا ایک معاملہ حکم مرتب ہوتا ہے، حکم مرتب کرنا جس میں ابھی یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ عقل صحیح یا نہیں، لازم ہو جاتا ہے، تو خدا احکم الحاکمین کے قرار دادا احکام معاملہ سے کیوں لازم نہ ہوگی؟ در حالانکہ یہ بھی تسلیم کیا ہوا ہے کہ خدا احکم الحاکمین کے احکام عین عدل اور عین حکومت ہے، بس وہ احکام جو عقد قرض پر اللہ تعالیٰ نے مرتب کی ہیں یہ ہیں کہ بلا ضرور قرض نہ لیا جائے. پہلی بات تو یہ بلا ضرور قرض نہ لیا جائے، ایسا قرض ہے کہ ضرورت کا تو ذکر کیا، دینے والے کے اختیار سے دیا جاتا ہے، نہ لینے سے راضی برا مانتی ہے. کہیں آپ نے ایسا قرض دیکھا ہے کہ دینے والا زبردستی قرض کرے اور دوسرا مقبول بن جائے؟ یہ حکم تو لینے کے وقت کا ہے، اور دینے کے وقت کیا کام ہونی ہے؟ قرآن شریف میں ہے، یعنی اگر مقبول تنگ تو اس کو موٹر دینی چاہیے جب تک وہ دے سکے. اب آپ کس قرض کا وقت؟ وہ قرض جب کی شادی ہو، کسی کے پاس ہو جانا ہو، یہ حکم ہے کہ دینا چاہیے. مدیون جس کو ادا کرنا ہے ادا ہو سکتا ہے، اب وہ ایک مدت کا وعدہ بھی کر کے قرض لے اور اس مدت سے پہلے ادا کرے تو دائن کو نہ لینے کا اختیار نہیں، لینا پڑے گا. اور آپ کے نیوتا کو کوئی بلا تقریب واپس کرنا چاہے تو نہیں لیا جاتا، شادی تو ہی لے گی. اب بتائیے یا حکام خداوندی مداخلت ہے یا نہیں؟ اور ایک حساب اس میں بڑا بہت بڑا یہ ہے، جب نیوتا قرض ہوا تو قرض میں میراث جاری ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت مر جاتی ہے تو اس کے وارث خاوند پر نالش کر کے نہر کر کے وصول کر دیتے مقدمہ کر دیتے. تو نیوتا کے روپیہ میں میراث جاری ہونی چاہیے، حق شرعی کے موافق سب باتوں کو پہنچانا چاہیے. اس کا کوئی استعمال نہیں کرتا، یہ میراث کے احکام کو بدلنا ہے جس کی نسبت قرآن شریف میں ہے، یعنی میراث کی تقسیم خدا تعالیٰ کی مقرر کرتا ہے، خدا تعالیٰ علیم و حکیم ہے. تقسیم کے مواقع مقادیر حصص کو تم سے زیادہ جانتے ہیں، کسی کا اگر دوسری آیت ہے، یعنی خدا علیم حلیم کے مقرر کرتا احکام ہے، جو کوئی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانے گا اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور جو کوئی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے گا اس کو دوزخ میں ہمیشہ نشر ڈالے گا. عیسائیت وسیعت میں اللہ سے احکام میراث میں تشدد پیدا ہوتا ہے، حکم ماننے پر وعدہ ہونے، حکم نہ مانے بعید ہونے سے اس پہ اور تاکید ہوتی ہے. اور بعید بھی کیسی کہ جس کی شدت ظاہر ہے. اب دیکھیے کہ نیوتے میں کیا ہوتا ہے، اگر دینے والا بہت جگہ نیوتا چھوڑ کر مر جاتا ہے تو نیوتا بڑے بیٹے کی شادی کو ادا کیا جاتا ہے، اور تو اپنی شادی کے خط میں لاتا ہے، حالانکہ سب آپ کو کمانا ہے ایک کے طرف میں بات ہے، اس سے کھانا کیا جاتا ہے، سب برادری کھاتی ہے، اس میں دوسرے بات کو مست کر. یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب میراث تقسیم ہوتی تھی، آج کل میراث کی تقسیم کا تو سب کا ہے دینداروں میں بھی تذکرہ نہیں ہے جس کا جس پر قبضہ سوچتے بھی نہیں ہیں. اور جہاں فکر ہے ہمارے ایک جاننے والے بتاتے ہیں کہ ان کے یہاں جب فوتگی ہوئی تو انہوں نے کمرے سے کنڈی لگا دی، میت کا جو کمرہ تھا اس میں کیا لگا دی، میت کو نہیں بند کیا تمام. اب میت کی کوئی چیز مرنے والے کی استعمال کوئی نہ کرے جب تک کہ شرعی حکم کے مطابق وراثت میں تقسیم نہ ہو جائے. جب مر گیا اب یہ کسی ایک کی چیز نہیں رہی, اب اس کے وارثوں کی ہو گئی, اور وارثوں کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے, اور وارثوں کے مسائل ہیں. اگر نابالغ ہیں ان کی اجازت بھی موجود نہیں, کتنی پیچیدگیاں اس کے طرف کی ہیں. کہتے سب حیران ہو, کبھی سنا ہی نہیں تھا. جس جگہ یہ واقعہ ہوا کبھی کبھی حیران ہو گئی میت کو نکال کے کون لی میت کا سامان تھا, کسی چیز کو استعمال کر آپ کے خبر کیا ہوگا کہ اس علاقے کے اندر محض کے معاف کرنے کا ایک عام رواج ہے کہ اکثر شوہر معاف کرا لیا کرتے ہیں اور بیویاں معاف کر دیا کرتی, ایک رواج ہے. اور جہاں یہ رواج معاف کرتے ہیں جہاں شریعت کہتی ماں معافی موت کر نہیں ہے دینا پڑے گا, تو والد صاحب کا خیال ہو سکتا ہے خیال آیا کہ والد صاحب نے بھی ایسے کیا ہوگا اس رواج تک. تو والد صاحب کا جو ترکہ ان کے پاس آیا کہ ان میں وہ بھی آ گیا ہوگا, انہوں نے حساب لگا کر جو مہر تھا اس مہر میں سے جو حصہ ان کا اپنا ذاتی بنتا تھا وہ سارے وارثوں کو پہنچایا. تو والدہ کے وارث کیسے اللہ نے ایسی آسانی فرمائی کہ وقت ایسا تھا کہ کوئی وارث کہیں کوئی کہیں ہو کے آگے جا, جب یاد آیا تو اس میں کتنے آگے دو تین ہو چکی ہوتی نسلیں ہیں, یعنی ایک ایک پائی ادا ہوئی. جب فکر لگی کہ ادا کرنا ہے ایک ایک پائی, اللہ نے سب 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 مل گئے دور دور جہاں جہاں کہیں سب. یہ ہے ہمیں ملا یہاں پر نیوتا کیا ہو گیا, یہ کہ غرض تھا اب واپس جو آ رہا ہے تو کسی ایک کا نہیں ہے. اب چونکہ شادی پر لے رہے بڑے بیٹے کی شادی پر سب آ گئے, وہ کس کا تھا اور کتنوں کا ہو گیا, ساری برادری والے کھا رہے ہیں. ان باتوں کے ماں باپ بچے بھی ہیں تو کون سا ایسا بھی کھانے والوں نے کھایا, جس نے حق الحق ہونے کے ساتھ کتنا اور رات ہے یہ تاما کا مال ہے یہ پیتوں کا مال ہے ظلم کھایا, جس کی نسبت قرآن شریف میں ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال بلا کسی حق سے کھاتے ہیں تو اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اندر ہی دولت میں جانے ہیں. یہ آپ کے نیوتے کے مستحق ہیں. جس میں ساری برادری والے گرفتار ہوتے ہیں کیا کوئی مسلمان کی مہینوں کے سننے کے بعد ان کے جاری رکھنے کی ضرورت کرے گا, یعنی یہ رسم ختم کرنی چاہیے. یہ رسم ختم ہم نہیں لیں گے نہیں دیں گے, ایک دفعہ جرم کر دیں گے نہیں لیں گے نا ختم کر. دیرت رکھنا یہ ایسی وعیدے ہیں جن کے خوف سے عجب نہیں کہ اپنا آستا بھی پوری کرنا بھول جائے. یہ تو ایک ایسی رسم کا حال ہے جس کو سب سے اچھی رسم کہا جاتا ہے. یہ رسم کا خود بھی برا کہتے ہیں اس کا کیا حال ہوگا. یہ تو خوشی کی رسم ہے, اب آ گئی غمی کی, وہ اس کے قریب قریب ہے. جب کوئی مرتا ہے اس کی فاتحہ تیجا دسواں سب اسی کے مال سے ہوتا ہے. حالم کی شریعت حکم یہ ہے کہ وہ مال وارثوں کا حق ہو چکا, سب سے اول اس میں سے قرض دینا چاہیے. جو کوئی چیز گروی رکھ کر لیا گیا ہے تجیز و تقسیم بھی اس کے بعد ہے, وہ گروی چیز شراب بیچی جائے تو میراث بعد ادائے قرض ہے. کہیں میت کی فاتحہ اور اشارے پاس اس کا شریف سے نہیں بتا سکتا. جو آنے والے کہتے ہیں پیجا کہتے ہیں دسواں کہتے ہیں چہرسواں کہتے ہیں شریعت میں اس کا کہیں پتا نہیں ملتا, اس کو کوئی حق ہے میت کے مال کے متعلق قرار نہیں دیا گیا ہے. اگر میت کسی مصرف میں صرف کرنے کی وصیت بھی کر جائے تب بھی ایک تہائی سے زیادہ بھی ناقص نہیں ہوگی. اس تہائی سے مراد بھی اس مقدار کا تہائی ہے جو بعد ادائے قرض بن جائے. اب قرض میں سب آ جائے تو وصیت بھی ناقص نہیں. اب دیکھ لیجئے آپ کے یہاں میت کا مال کس طرح اڑایا جاتا ہے, نہ کسی کو قرض کی خبر, نہ وصیت کی, نہ میراث کی. بلا سوچے سمجھے سب سے پہلے تیجا دسنا لگا دیا جاتا ہے, جس کا شرم یہ حکم ہوا اگر میت قرضدار ہے تو تیجا اور دسنے کے کھانے والے ان سب کا حوالہ ہے. اگر میت قرضدار نے بھی دیا ہے تو وارثان کا, جس مال کے متعلق ہو چکا ہوں سب مارنے والے. اگر یہ صورت میں بھی حقل اب اس کے دیندار ہیں, یا کوئی یہ نہ کہ واقف سے جلد ہوتی ہے, سارے موجود ہوتے ہیں. میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ رسمی اور شرما حضور کی اجازت موجود پر نہیں. اب چونکہ رواج میں ہے وہ سب جاتے رہیں گے, لوگ کیا کہیں گے ٹھیک ہے یہ موجود پر حجاب جب موقع ہے کہ مال تقسیم کر کے سب کو دے دیا جائے, پھر ان سے کہا جائے کہ اتنا تناسب اب مل کر دو کیونکہ فاتحہ کرنی ہے. یہ جب موقع ہے وہ یاد رکھیے, اگر آپ ایسا کریں گے تو ایک مارک بھی آیا وقت پیسہ دینا دوارا نہیں کرے گا, اس کو مل گیا پھر وہ ٹھیک ہے. یہ حکم بالغین کا ہے, اگر واقعوں کے نابالغ ہیں تو بعد تقسیم کی اس کی خوشی سے دینا بھی بہت بڑا فقہ کا مسئلہ ہے کہ نابالغ کے تصرفات تبرعات کے متعلق نافذ نہیں. غرض یہ مال تو تیجیے دس میں لگایا جاتا مالک سخت ہے, مالک حرام ہے. غنی کو یا فقیر کو کسی کو بھی اس کا کھانا جائز نہیں, کیوں کہ ہفتے غیر ہے, خاص اس صورت میں جب عورت نابالغ ہوں اس میں ہفتے غیر کے ساتھ کتنا اور ضابطہ ہے کہ یتیم کا مال ہے جس کو قرآن شریف کی وعید آئی ہے, جس میں جو نیوتا کے بیان میں پہلے ذکر کی جا سکتی. یہ سب خرابیاں رسول میں موت میں ہیں جس سے کسی کو کلام نہیں ہو سکتا, اور دیگر خرابیاں جو رسول میں لازم آتی ہیں اور اسراف وغیرہ یہ الگ رہی. رب دین کا خیال چاہیے, مال تمہارے پاس کہاں سے آیا, تمہارا پیسہ کیا ہوا نہیں ہے کہ ایسے کوئی مختار ہو جاؤ اس کے متعلق اس سے پوچھنے ضرورت نہ رہے. تم بھی اللہ کے مال بھی اللہ کا, جس کی ملک ہے اس سے تو پوچھنے کی ضرورت ہے, یا مالک کی حقیقی منع کرے وہاں کسی کو کیا حق ہے خطر کرے. یہ تو دین کی خرابیاں ہیں. عقلی خرابیاں دیکھیے کہ جس مال کو محنت اور جان پہچانی سے حاصل کیا گیا ہو اس کو اس بے دردی خرچ کیا جائے کہ مالک کی قرض تک ادا نہ ہو اور اس کے بچے محتاج ہو کر رہ جائیں. اور ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے باپ خوشحال تھے اور بہت کر کا چھوڑا تھا, لوگوں نے برادری کی خوشی اور نمود کے لیے سب تیجے دسویں بیس میں لگا دیا, جو بچہ اور چہلے میں خود محتاج ہو گئے. گھر خوب تماشا دیکھا, یہ بہت ہی عقل کی بات ہے, ایک ایک اس میں برادری کو کھلا کر خود فقیر ہو گئے. دین سے قطع نظر اصل بھی کام لیا جائے کہ اس کا اب سمجھ لیے, یعنی برادری سب مل کر پیسہ پیسہ دیں تاکہ ایک شخص کے پاس کافی رقم جمع ہو جائے اور برادری کو معلوم بھی نہ ہو. مگر جب ہم کو دین یا اصل سے کام کرنا بھی تو ہمارا ایمان تو ہوائے بسانی ہے, خواہش بسانی ہے, اس کے سامنے کچھ نہیں پوچھتا کہ کیا کرنے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا. نفس اور شیطان اصل میں آپ کا دشمن ہے, کبھی آپ کے فائدے کی بات نہ بتلائے گا, ہمیشہ وہ باتیں بتلائے گا جو دین کے بھی خلاف عقل سے بھی خلاف. اس کی مثال میں ایک اور حکم پیش کرتا ہوں, وہ یہ کہ جب عورتیں کسی کے یہاں جاتی ہیں تو عمدہ عمدہ کپڑے پہن کر جاتی ہیں, عمدہ عمدہ زیور پہن کر جاتی ہیں, جب وہاں سے گھر واپس آتی ہیں تو زیور کپڑے کو جلدی سے اتار, جیسے کسی کا مانگا ہوا مال سے آتی, جیسے کسی کا مانگو سے چکا لیا. اس رسم میں دینی مفاقت مصر ریاض بسوا بشور اتفاقر وغیرہ سے قطر قطر کر کے میں یہ کہتا ہوں کہ عقل کے خلاف ہے. پہلے تو یہ ریاض ہو ہی نہیں نا, کہ دکھاوے کے لیے پہنا, شہرت کے لیے پہنا,
اصل کی بات یہ ہے کہ جس کی کمائی سے کپڑا اور زیور میسر ہو تو اس کے اندر دم کر رہتی ہیں اور دوسرے سن بن ٹھن کر جائیں, اور اتنی بھی توفیق نہ ہو کہ دوسروں کو سکھایا نہیں اس کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے پہنے رہے. یہ ایسا ہوا جیسے کھانا کسی کی لاگت سے پکایا جائے اور کھانے کو دوسرے بلا لیا جائے اور دیکھتے دیکھتے رہے. لیکن آج یہ بات ایسی رائج ہو گئی ہے کہ دیندار گھرانوں کے اندر بھی اتنی سختی سے رائج ہے, گھر کے اندر آدھا کپڑے اور جانے آنے میں جس کے لیے زینت کرنے کا حکم ہے ان کے سامنے بالکل نہیں کرنی, اور جن سے زینت چھپانے کا حکم اس کے سامنے. تو جو باتیں خاص رسانی کے اتباع میں کی جاتی ہیں ایسی بےحودہ ہیں کہ عقل کے خلاف ہیں. اسی سمجھ لو کہ رسمیں بھی ایسی لفظ اور عقل کے خلاف ہوگی, مگر ہماری طبیعت میں ایسی جہالت داخل ہوگی کہ اچھے بدھ میں کبھی بھی نہیں, اپنا نفع نقصان بھی نظر نہیں آتا, بس خواہشات کو اپنا ایمان بتا رہے ہیں. کہ میں تھوڑے سے حالات بیان کیے, جس حال میں آپ غور کریں اس میں اپنی خواہش کا اتباع ثابت ہوگا. عقائد ہے تو اپنی خواہش کے ماپ اور عمل اپنی خواہش کے مطابق اور اخلاق اپنی خواہش کے ماپ, اور کوئی حال ایسا نہیں معلوم جو شریعت کے بات
ہوا.
اپنی مرضی کے احکام لے لی ہیں, اس کی تفصیل حضرت نے کروا دی, اعمال بھی اخلاق بھی ہیں سب اپنی شریعت کے مطابق نہیں اپنی خواہش. اس کی نسبت حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس کے معنی لغوی ہیں کہ بلا اتباع شریعت ایمان بھی نہیں. اگر ہم لوگوں کی تعویل بھی اتباع ہوا ہی سے یہ کر لی کہ ایمان کی نفی نہیں کمال ایمان کی نفی ہے اور مومن کے آگے کامل مراد ہے, میں اس تعویل سے انکار نہیں کرتا. کیوں کہ جن لوگوں نے تقدیر نکالی ہے وہ خدا نہ خاصا برا جاننے سے اہل حق کا مطلب یہی ہے کہ معاصی سے ایمان نہیں جاتا. یہ معتزلہ کا مطلب ہے کہ گناہ کرنے سے دوزخ میں جانا ضروری ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ سوائے شرک کے کوئی گناہ ایسا نہیں جس میں مغفرت سے یاد نا امیدی ہو جائے. ممکن ہے کہ حق تعالیٰ بڑے بڑے گناہ کو معاف کر دے بس لے. تو مطلب حق یہی ہے کہ یہاں کامل کی قید ہے, اس کی دلیل نصوص ہے جو اس بات میں قطعی عدالت ہیں کہ معاصی سے ایمان نہیں جاتا. میری غلط اس غلطی کو متنبہ کرنا ہے کہ آپ جس طرح سے قید کامل کی نکالتے ہیں یہ بھی اتباع ہوا ہے کہ معاصی سے دل اس قدر مانوس ہو چکا ہے کہ خواہشات کے نفس کی اتباع کو چھوڑ دی. اور الحمد للہ قرآن و حدیث پر ایمان بھی ہے, مگر اس پل پر دل معاشی کو قائم رکھنے کے واسطے قرآن حدیث میں تعبیر کر لیتے ہیں اپنی مرضی اپنی خواہش سے نفس کے لیے تعبیر کر لیتے ہیں. سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمارے تعبیر کرنے میں اور علماء کے تعبیر علماء کو تعبیر کرنے زمین آسمان کا فرق ہے. تعبیر اس کو کہتے ہیں کہ دو کلام جو بازار متعارف ہوتے ہوں کوئی ایسے معنی ان میں سے ایک لے لیے کہ تعارف نہ لے. تو ہماری تعبیرات تو اتباع نفس کی ہوتی ہیں اور ان کی اتباع تعبیر اتباع قرآن و حدیث, ان دونوں کے بیچ میں فرق ہے. یعنی خود فیصلہ نہ کریں تو علماء سے پوچھیں. ہم کو اس تعبیر سے معاصی کو جرت بڑھتی ہے اور ان کو اسی تعبیر سے دوسری آیت کی تعبیر نصیب ہوتی ہے اور ہر صورت میں متی ہیں ہم ہر طرح نافرمانی کی گزارش کرتے ہیں. دونوں قسموں کی تعبیروں میں خوب فرق سمجھ لو. ہماری تعبیروں کی نسبت مولانا روح اگر فرماتے ہیں پارٹی کے شاہ کا تجمہ ہے تو میں حوائد انسانی کو قرآن کی تعبیر کرتی ہوں جس سے تمہاری تعبیر کی بدولت روشن معنی قرآن کے کج اور متغیر ہو گئے. تمہاری جان چونکہ انوار نہیں رکھتی اس واسطے بینائی تعبیریں کرتی ہو, یہ تم حقائق اور لوگوں سے خالی ہو اس کی تم کی جہالت چھپانے کے بعد تعبیریں کرتی ہو. اگر اپنی تعبیروں کو علماء کی تعبیر نہ سمجھیے اور ان کو تعبیر کرتے دیکھنا آپ غلط نہ کیجیے کہ اس میں نفس کی آمیزش ہے. کہیں نہ کہیں دھوکہ دور ثابت ہوگا. اس تعبیر کو سمجھیے کہ حدیث مذکور میں نفی کمال ایمان مراد ہے. یہ آج کی تعبیر نہیں, متقدمین کی ہے, علماء حقانی کی ہوئی تعبیر ہے. مگر اس پر تقیہ رکھنا بیٹھ جائیے کہ معاصی سے ایمان نہیں جاتا, کیونکہ صحیح ہے کہ معاصی سے ایمان نہیں جاتا. اور یہ بھی صحیح ہے کہ ایک معاصی دوسری معاصی کا سبب ہے, ایک گناہ سے دوسرا گناہ, اور چھوٹی معاصی سے بڑی تک صحبت آ جاتی ہے, اور رفتہ رفتہ آدمی سے خوشبت ہو. یہی معنی ہے منترا کا خلاف متعمد فقط, اور یہی معنی اس حدیث کا جس کا مقصد یہ ہے کہ بخل ایک درخت ہے دوزخ میں, جب آدمی بخل کرتا ہے تو دوزخ میں پہنچ جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں بخل وغیرہ نہ بھی ہو تو کیا مسلمان ایمان کرنے کی چیز نہیں ہے؟ ایمان میں نقص آتا ہے کیا؟ کمال کمال ایمان ایسی چیز نہیں کہ اس کو بھی حاصل کیا جائے؟ جب آپ کھانا پکاتے ہیں تو کتنی سی بات ہی گوارا نہیں کہ ذرا نمک پھینکا ہو, حالانکہ اگر نمک بالکل بھی نہ ہو تو کھانے میں مقصود کا بدلاؤ نہیں ہوتا. کمال ایمان بڑی چیز ہے, ہمت کیجیے اور حاصل کیجیے, اور ہم اگر اپنی خواہشوں کو شریعت کے تابع بنائیے, عقائد ہو تو شریعت کے موافق, اعمال ہو تو شریعت کے موافق, اخلاق ہو تو شریعت کے موافق, معاملات کی بالخصوص اصلاح کیجیے. ان میں ابتری بہت ہی زیادہ ہے. یہ آج کے پچانوے سال پہلے سنا رہے ہیں اور آج کے لیے بنا رہے ہیں. نماز روزے کے مسائل لوگوں کو معلوم ہی ہے, مگر ان سے ایسی اجنبیت ہوئی ہے کہ ان کے مسئلے بتانے والے نہیں. میں نے بہت تھوڑی سی باتیں توجہ کے ساتھ بیان کی ہیں, اب وقت نہیں, انہیں سے اتنا پتہ سمجھ چل سکتا ہے کہ ہمارے حالت سب کے قابل اطلاع ہیں. اب یہ کھٹکا آپ کے لیے پیدا ہو گیا ہوگا کہ کل مفاصد کی تحقیق معلوم کرنا آسان ہے. اب معلوم کیجیے اور ہمت کر کے اصلاح کی کوشش کیجیے. یعنی چند باتوں کی نشاندہی کی ہے کہ نفس کی خواہشات کے اتباع میں یہ گڑبڑ, یہ نقصان. ایک لفظ قدر یہ بھی ہے جب عوام سے کہا جاتا ہے کہ شریعت کو مانو, کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں, ہم سے کہیں شرارت ہم دکھ سکتی. کیوں صاحب ہو, جس کا جنت سامنے کی جائے گی اس کو بھی یہ کہہ دو کہ ہم تو دنیا دار ہیں, ہم کہتے ہوئے جائیں نہیں. شریعت نے ایسی ہارناک چیز فرض کر لی کہ دنیا داروں کی طرف کام تو اللہ نے سزا کے طور پر دی ہے, شریعت سزا کے طور پر دی ہے, ہمیں یہ سمجھ رکھا ہے. ہارناک مصیبت ہے, خوب سمجھ لو. شریعت سے متحرا دن رات نقلیں پڑھنا اور کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام نہیں. کہ مشکل ہو اس میں بڑی مشکل, جس چیز کو کتاب مباح کہے بے گھر کا ڈالو, مگر ساتھ اس کے یہ بھی کہ جس چیز کو منع کر کے بات مت کر. یہ اپنی خاص خوشی شریعت کتابیں بنا جس کو کمال ایمان فرمایا گیا. ہاں اس لیے اتنی ضرورت ہے کہ تم کو معلوم ہو کہ فلاں چیز کو کتاب جائز کرتی ہے فلاں چیز کو نہیں. یہ معلوم ہونا بھی کچھ دشوار بات نہیں جس کو فرصت ہو وہ تعلیم تعلق سے حاصل کر سکے, اور جس کو فرصت نہ ہو وہ جاننے والے پوچھ پوچھ کر سکے. آج کل تو علم گلی کنچوں میں عام ہو گیا ہے, ہر جگہ مولوی موجود ہیں, جو مسئلہ چاہو ان سے پوچھ لو. اگر مولوی کہیں موجود بھی نہ ہو تو ڈاکٹر آپ کا ایسا کھلا ہوا ہے کہ شرکت گھر پر جہاں بھی جہاں جواب ہوا لو. اب تو اور آسانی ہو گئی, ٹیلی فون کو پوچھ لو, سب بڑے بڑے مدرسوں کے دار دفتر کے نمبر موجود ہیں, انٹرنیٹ کے ذریعے پوچھ لو. اب اس بات کا انتظام کر لو کہ بلا پوچھے بے سوچے میں اپنے نفس کے کہنے کو کام نہ کروں, تاکہ ایمان کا کمال میسر ہو جائے. اسی کو ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کرے کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خاص ان احکام کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لایا ہوں. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق عطا. تو بھائی اصل تو کیا چیز ہے؟ شریعت کا کردار. اب شریعت کیا ہے؟ شریعت کے جاننے والوں سے تحقیق کر کے پوچھے. آج کے زمانے میں کہیں گے جی کتنے پوچھنے کی بڑا اختلاف ہے مولویوں میں. بڑا کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. ڈاکٹروں میں اختلاف ہے یا نہیں؟ وکیلوں میں اختلاف ہے یا نہیں؟ اب ڈاکٹروں میں اختلاف کے باوجود بھی اپنی مرضی کا ڈاکٹر علاج کر کے اس سے علاج کراتے کہ نہیں کراتے جی؟ کوئی مقدمہ پڑ جائے تو وکیلوں میں اختلاف کے باوجود اپنی مرضی کا وکیل علاج کر لیتے نہیں کر لیتے؟ یہاں بھی ہے.
ایک عالم کو
بتائیے بتلا کرتے تھے تقوی بات سے پوچھو مہر سے پوچھو یہ پوچھو کہ متقی کو اور مہر بس اس کے پیچھے اس سے پوچھ کر لڑکیاں نے ایک صاحب آئے کراچی میں تھا کہ میں لگا دیا ایک مسئلہ پوچھ رہا کہ بالکل جائز ہے دوسرے کو کہتے بالکل نہ جائز ہے بلکہ حرام ہے. اب میں کیا کروں؟ میرے پاس ممکن محاسم ہوں کیا کروں؟ مجھ سے ہٹا کے بولنے کا جائے گا کسی ایک کو بتائیے تو جو یہ آپ کا اختلاف ہے میں نہیں کہ آپ کا یہ حل سننا ہے. اس زمانے میں تقلید شخصی حاجت اس سننا کسی ایک کو دل جمع ہو پہلے کسی ایک کے اوپر ہے کسی ایک جگہ پر ہے آپ کو وہیں سے پوچھ سکتے لیکن پوچھو ایک گروپ کا جواب ہے جو موقع نہیں پوچھنا پڑیں گے. تقلید اہل تحقیق نجات کے دو ہی راستے ہیں تحقیق یا تقلید اہل تحقیق یا محقق بنے سارے علوم سیکھے فراغت کے ساتھ اور یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے تو باقی سب لے تقلید اہل تحقیق جو تحقیق جو کر لی اسی پوچھ سکتے تو کسی ایک محقق کے ساتھ تو مربوط ہو جائے دل ایسا دل کے اندر یہ ضرورت محسوس کرے دل اس کو تسلیم کرے. دل تسلیم نہیں کرتا دنیا کے اعتبار سے ہم ماہر سے پوچھتے ہیں فن کے جاننے والے سے پوچھتے ہیں سول انجینئر سے الیکٹریکل کی بات پوچھیں گے کہ تمہیں انجینئر کیا ہے کہ بجلی کا مسئلہ بتا سکتے ہیں پوچھیں ڈاکٹر سے انجینئر کی بات پوچھیں گے کہ انجینئر سے اگر تم نے اتنا سال پڑھا جی یہ میرا مسئلہ میں ٹیوشن کا بتا دوں. جو کاروبار کرنا ہوگا جو کام کرنا ہوگا اس کے ماہر کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اسی سے پوچھتے ہیں. نہیں معلوم تو لوگوں سے پوچھتے بتاؤ کہ اس فن کا جاننے والا ہے یہ پوچھتے. اور یہاں جس کو گاڑی نہیں اسے پوچھ لیا یہ مودی صاحب سے پوچھا تھا. پہلی بات ضرور کا احساس دل کے اندر تو دل ایسا بن جائے جس کو ضروری سمجھے کہ ایسا نہ ہو کہ کل پیشی ہو اور کہا جائے کہ کس نے کہا تھا ایسے کرو ہم اپنی مرضی سے چلتے رہے وہاں کہا نہیں شریعت میں تو یہ ہے نہیں ہم نے شریعت کو اپنے طور پر سمجھ لیا چند باتیں ہیں دوسرے کمر میں پڑ گئی بس مکمل شریعت ہماری ہوگی. تو دل کو ایسا بنانا ہے کہ دل کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ میں نے تحقیق کرنی ہے اللہ پاک کی منشا کو معلوم کرنا ہے اللہ پاک کی منشا کو کہاں سے معلوم کرنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر زندگی سے جو اس کے جا جاننے والے ہیں علماء کرام جو باعمل بھی ہیں اور متقی بھی ہیں پرہیزگار بھی ہیں ان کے ساتھ ہم مربوط ہو جائیں دنیا کافی نہیں ہے نہ رہے گی. ہم ویسے کہتے ہیں کہ کہاں ملیں گے دنیا خالی نہ رہی ہے اہل حق رہیں گے اور ہے یہ بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ ان تک ہماری رسائی کرا دے. میں نے عرض کیا تو مدینہ منورہ میں سوال کیا کہ تیرے مقرر ترین بندے کی دل میں میری محبت ڈال دے میرے دل میں اس کی محبت ڈال دے اور اس کی مقبول منظور دعاؤں سے مجھے محروم نہ. ایک میں دل کی تمنا تھی کہ جو بھی تیرا بندہ اس وقت یہاں پر ہے تیرا بہت ہی قریب قریب بندہ ہے تاکہ اس کی دعائیں مل جائیں. یہ سوال تھا دل کا. یہ بھی کہہ دیا کر دیا ملنا نہیں چاہتا میں
میرا حوصلہ بھی نہیں تک کتنا مشکل ہوتا ہوگا کتنا بڑا مدعا ہوگا زیادہ قریب ہے
تو ملنے کی بات نہیں کہ درخواست بھی کر کر میری ملاقات ہوتی. میں نے اس کی ملاقات کرا دی اللہ کو بندہ آ گیا تین بائیس سال کا جوان میرے ساتھی دور نہیں پہنچے بڑی بڑی اچھی لگ رہی بتا دی اللہ نے تو سادہ تھا سادہ تھا مجھے مکہ مکرمہ میں دینی تعلیم حاصل کی مجھے نمبر پڑا اپنی کتاب ہدیہ کی اور وہ کی فضل پاس اللہ نے دکھا دیا ضروری نہیں ہے کہ ایسے بندے کو بڑے جبے چبے والے کو ہوں گے بڑا ہوں گے کوئی حیثیت بڑی خاص وہ جہاز خاص ہوگی نہیں نہیں سادہ عام. اب ان کے حالات سامنے آتے جا رہے ہیں جب تحقیق شروع ہوئی کوئی بندہ کون سے ہمیں چلا گیا چپکے سے پہلے ان کی ایک ساتھی نے مدینہ اور ہاں ہاں ایک ہے نوجوان بڑا نہیں ایک پتھر ڈالے ہیں بڑا ایک گروپ نے ان کے دل کو میں کرنا کر لیے ابھی ہمارے گوشت آتے ہیں ان کے دل میں ہم کٹھے بہت گزارا ہیں بہت قریبی دوست ہمارے سردار صاحب کہتے ہیں تحجد نارا کبھی نہیں کی کٹھے پڑھتے تھے کٹھے رہتے تھے تحجد کبھی بہت سب کر تو دنیا خالی نہیں رہے گی. ہم ایک اپنے ذہن میں تصور قائم کر لیتے جیسے میں نے اپنا تصور قائم کیا تو وہ بہت بڑا بندہ ہوگا بڑی اس کی حیثیت ہوگی بڑا صبح پہنا ہوگا جس حیثیت سے جس انداز سے آیا گمان یہ کہ یہ مقرر نہیں بنتا ہوگا پھر ٹائم بھی ہوگی تو اس سے ساری چیز ٹائم ہوگی. تو اب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہہ کے چھٹی نہیں ہو جائے گی کب کہاں ملیں گے جی. اللہ کے بندے ہیں رہے ہیں اور رہیں گے. ہاں اللہ سے ہم مانگے اللہ ہمیں پہچان کرا دے ہماری وہاں تک رسائی ہو جائے. ہمارے دل ایسے بن جائیں کہ اس ضرورت کا احساس ہو جائے دل کے اس استعداد دل کے اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے ہمارا جمع ہوتا ہے. ہمارا ذکر اسی لیے کہ دل کے اندر ایسی شفافت آ جائے ایسی پاکیزگی آ جائے دل کے اندر ایسی بیداری آ جائے جو ہمیں ابھارے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا شوق لگ جائے. بوجھ نہ ہو گیانی نہ ہو شریعت سے بتا رہا یہ ہولناک چیز نہیں جو بتا رہا ہے ہولناک یہ ہوگا کب لطف 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 سے چلے شوق سے چلے مزہ آئے کہ یہ ہماری ڈوبتا ہے جیسے نوکری تلاش کرتے نہیں کہ مصیبت ہے نہیں مال ملے گا مال سے پتلے ہم ہوں گے شوق ہے لطف ہے نوکری ملنے پر خوشی ہوتی ہے کام کی کہتے خوشی ہوتی ہے مزدور کو مزدوری ملے مشقت کی خوشی ہوتی ہے اس کو نہیں ہوتی خوشی. آج یہ گرمی کے سلسلہ کی دھوپ میں آٹھ گھنٹے مزدور جو ہے جو چڑھتا اترتا پسینے سے شرابور ہو کر تھک جاتا ہے آٹھ گھنٹے کے بعد مالک اس کو کہہ دے کہ دو گھنٹے اور کام کر لے اوور ٹائم ملے گا کوشش تیار ہو جائے گا کیوں ہوا تو نہیں ہوگا بلکہ اگر تھکن ہوگی تو تھکن کو چھپائے گا جو مالک دیکھے چوکس کون ہے اس کی حیثیت کتنی ہے, تھکا ہوا ہوگا لیکن صاحب کیا کرے گا, کرے گا تو لگ رہا ہے تھکا ہوا کسی اور نہ کسی میں پیار مشقت میں لذت ہے. تو شریعت کے مطالعہ پر چلنے میں جو آج میں ناگواری ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر کو احساس مرا ہوا ہے, مزہ نہیں تو نہیں, اللہ کے تقرب کا شوق نہیں ہے, اللہ کی خوشی کو حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے. یہ شوق لگ جائے تو اس کے لیے اس کی خوشبوی کو حاصل کرنے جتنی مشقت ہو مزہ آئے گا. اگر جی کا رمضان آ رہا ہے نا, ہال بڑھ رہے ہیں, کیا بنے گی, کیا بیتے گی, کیسے گزرے گی, خوفداری ہو رہا ہے. جن کو شوق ہے علی قدم والا وضو, مجھے گرمی کا روزہ سردی کا وضو زیادہ پسند ہے, یہ ہے شوق. گرمی کا روزہ کیوں کہ گرمی کے روزے میں جو مشقت ہے اس میں میرے مولا کو بالکل زیادہ پیار آئے گا, لطف ہے کہ دیکھو میرا بندہ کتنی مشقت سے لگا ہوا میرے. تو شریعت بوجھ نہ نظر آئے, شریعت پر چلنے کا شوق لگ جائے, سزا نظر آئے نہیں, شوق لگ جائے, اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے مشقت کیا ہے, وقت ہے, جو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے جی اندر. تو میں اس احساس کی بیداری کے لیے ہوں, یہ تصور اس صفائی کا نام ہے, یہ جو آلائشیں آپ کے اندر ہمارے جو ہے گھر کر گئی ہیں, ان کا ازالہ ہوگا تو شریعت محبوب ہوگی, شریعت محبوب ہوگی تو پوری شریعت محبوب ہوگی. یہ نہیں ہے کہ نمازوں میں خوب دل لگ رہا ہے, معاملات میں خدا کی بنا حق مار رہا ہے, کم بول رہا ہے, دھوکے دے رہا ہے, ایک دوسرے کو چکر دے رہا ہے, بڑا خوب سمجھتا ہے, بڑا سوال سمجھتا رہا ہے, تحقیق ہوگی, ایک ایک چیز میں تحقیق ہوگی, عقائد کے اندر بھی, عبادات کے اندر بھی, اخلاق کے اندر بھی, معاملات کے اندر بھی, معاشرت کے اندر بھی, کہ جو میرے مولا کو پسند ہے مجھے پسند. تو بھائی اس ذکر سے یہ چیز لیتی ہے, اور انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے جو اس لیے ذکر کرے گا, اس لیے مجلس میں شرکت کرے گا, اس لیے اللہ والا الگ رکھے گا, اللہ اس کے دل کے اندر کی استعداد کیے یہ صلاحیت کو اللہ بڑھائیں گے, وہ بڑھا رہے ہیں الحمد للہ. اور جس نے کچھ اور مقصود بنا لیا بیچارا پھنسا ہوا, سال سال گزر گئے, خود فیصلے کر لیے, خود دماغ کو بھر لیا. تصوف تو تزکیہ جو ہے شریعت مطہرہ پر چلنے کی استعداد حاصل کرنے کا نام ہے, شریعت مطہرہ کا جب لفظ کہا جائے گا تو پوری شریعت, وہ نہیں اپنی مرضی کی چند باتیں لے لی باقی چھٹی. یہاں تو گناہ کے بعد زندگی بنا دی ہے, گناہ وہ جس کو شریعت گناہ کہہ رہی ہے ہمارے بنانے سے نہیں ہے, عطاق وہ جس کو شریعت عطاق کہہ رہی ہے ہماری مرضی کی عطاق نہیں ہے. یہاں تو اپنے اندر کے ارمانوں کو خون کرنا ہوگا, خواہشات نفس کو کچلنا ہوگا, نفس کے مکروں کو سمجھنا ہوگا, شیطان کے دموں سے بچنا ہوگا, نفس مچلے گا اور دبانا ہوگا, ابھرے گا, دبانا ہوگا, اس کو قابو کرنا ہوگا. اس کے قابو کرنے کی استعداد اس ذکر سے ملے گی, وہ قوت ملے گی, اور یہی علامت ہے ذکر کے دل کے اندر شرائط کرتے ہیں کہ اندر سے ہمت بڑھتی جائے, گناہوں سے نفرت بڑھتی جائے, گناہ چھٹتے چلے جائیں, نگاہوں پر قابو پانا آ جائے, کانوں پر قابو پانا آ جائے, زبان پر قابو پانا آ جائے, گندگی کی سوچوں پر قابو پانا آ جائے. یہ نہیں کہ بہائم کی طرح, جانوروں کی طرح جو خاص اٹھتے اور جانور پل پڑتا ہے, نہ 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 اٹھے خاص پر کے شریعت سے پوچھے, جائز ہے تو طریقہ کون سا ہے اس کو کرنے کا, ناجائز ہے تو بچنے کا طریقہ کیسے ہے, شریعت سے پوچھے. اللہ ہمارے دل میں اپنی استعداد کا فرما دے. اب بھائی اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا ایک طریقہ. یہ بھی قرآن بتا رہا ہے ود کو رب کا کفی نفسی کا قدر رحم و فی فتن ودو و چہرے میں رکھو یہ مردو میں بس آسانی ولا تم میں لگا فلیم. فرما رہے ہیں اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی دل سے آجزی کے ساتھ دوبارے میں, یعنی چپکے چپکے صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو کثرت میں یاد کرو تو غافلین میں چلو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے, یہی نہیں کہہ رہا ہے. ایک دھوکہ یہ لگ جاتا ہے جو آدمی اس کام میں کہتا ہے یہی ہے باقی سب غلط ہے. اللہ کے اللہ پاک کے وصول کے لیے طریقے بے شمار اللہ نے رکھے ہیں جائز طریقے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, سبل میں کبھی نہیں کمایا وہ ایک یہ بھی ہے جس کو سنایا جا رہا ہے دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد رکھو گے تو یاد رکھو گے سیدھی سی بات, یاد کرو گے نبی یاد رکھو گے. ہم جو اللہ کی یاد دل میں بسا لیں گے اور جتنی کثرت سے یاد کریں گے اللہ پاک یاد فرمائیں گے تو دل میں نورانیت آئے گی, دل سے ظلمت نکلے گی, دل کو رومانی ٹرانک ملے گا, دل میں قوت آئے گی, گناہوں کے خلاف مزاحمت کی قوت بڑھے گی, عطاعت کی رغبت بڑھے گی. بس بسم ربی کا بس تبدیل انہیں یہ تبدیلا فرمانے رب کو اس کے نام سے یاد کرو خالی ہو کر. تو رب کے نام کے ساتھ رب کا نام کیا اللہ بتبارک ربی کا, یہ بڑا زبردست نام ہے. اس برکت والے نام کو دل میں رچا لیں بسا لیں, اس کو دل پر لکھ لیں, اس کو دل پر نقش کر لیں, دل میں تبرک آئے گا برکت آئے گی. برکت کیا؟ دل کی صلاحیت درست ہوگی, دل کے اندر استعداد بڑھے گی, اطاعت کا میلان بڑھے گا, گناہوں کی نفرت بڑھے گی, گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت بڑھے گی. تو اس زمانے کی مشہوریت کے اعتبار سے بھی ایک بڑا مؤثر راستہ ہے, یہ شارٹ کٹ راستہ ہے. تنہائی میں بیٹھے آنکھیں بند کرے, یہ آنکھیں بند کرنا بھی ایک ضرورت کیا تھا کہ توجہ دل پر آ جائے اور دل پر تصور لکھے لفظ اللہ خوشنما رنگ کے ساتھ, اور یقین رکھے کہ اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اللہ بالکل متوجہ ہیں, تو نور دل میں آ رہا ہے, روشنی دل میں ہو رہی ہے. اب دل میں پکارے تصور سے اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام پکار رہے, جس کو یاد کر رہے, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے ریشے میں سما جائے. تنہائیوں میں بھی یاد رہنے لگے, چھوٹی بات میں بڑی بات میں ہر جگہ ایسا یاد رہے جو اس کے حرام کاموں سے روک دے, اس کی ہر اطاعت پر ہمیں شوق سے ابھار دے. یہ ایسا یاد ہے, یہ تکرار اس لیے ہے اللہ. اسم سے مسمہ کا دھیان لگ جائے, ذکر سے مذکور کی طرف دھیان لگ جائے اور رہنے لگے اللہ سے مانگے. اس سے جو مقصود ہے دل میں شفافت, دل میں پاکیزگی اور دل میں قوت قوت اللہ ہمیں عطا فرمائے. اب تھوڑی دیر کی اس کی مشق کریں.
Thank you. اللہ